غالباً سب سے پہلے میں جب آیا تھا تو کسی کو یاد ہے 73 میں پہلی بار آیا غالباً. بڑی مشکل سے 5-7 آدمی کہیں مل جاتے تھے جن سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا, بڑی مشکل سے. اب اللہ کا شکر ہے کہ آبادی بہت بڑھ گئی اور ہم لوگ, ہماری تعداد کافی ہو گئی. آواز تو پہنچ رہی نا آپ تک؟ اچھا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ پکڑ ہی نہیں رہا ہے. پہنچ رہی ہے, یعنی تقریر سن لی میری آپ نے. الحمد للہ رب العالمین الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيد الأنام مرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. حضرات, یہ پورا مہینہ گزر گیا اور آخری رات ہے آج, اس مہینے کی آخری رات. اس پورے مہینے میں قرآن کے درس, قرآن کا کی تلاوت, قرآن ہی پر گفتگو ہوتی رہی ہے. آج یہ رات, یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو آج اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائیں, اور حدیث سے دل کی دنیا کو آپ گرمانے کی کوشش کریں, ایمان کو منور کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش آپ خود ہی کر سکتے ہیں, میں ذریعہ بن سکتا ہوں, لیکن جب تک آپ میں طلب نہ ہو, توجہ نہ ہو, یکسوئی نہ ہو, ادھر کا ذوق و شوق نہ ہو, تو کوئی چیز مل نہیں سکتی. طلب کے بغیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا. حد یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بعد از نبی, بعد از خدا, بزرگ تو یہ قصہ مختصر, جن سے عظیم تر ہستی کوئی نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے, وہ بھی ان کو کچھ نہیں دے سکے جن کے اندر طلب نہیں تھی. ابو جہل ابو جہل ہی رہے, ابو لہب ابو لہب ہی رہے, اور جن لوگوں نے بھی انکار کیا وہ منکر ہی رہے. اپنی طلب ضروری ہے, اور اس طلب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے. اگر طلب نہ ہوتی تو اس دروازے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اس کے گھر میں داخل ہو سکے. اس کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا اس کے گھر میں. تو آپ کی آمد اور آپ کی یہ طلب دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. خدا کرے جو کچھ میں کہوں وہ آپ کے دلوں کی غذا بن جائے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے دل ان چیزوں کو جذب کر لیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ اس کتاب کی ہے جس کے بارے میں امت کا یہ فیصلہ ہے, پوری دنیا کی امت کا, امت مسلمہ کا, کہ خدا کی کتاب کے بعد, قرآن کے بعد اسی کتاب کا درجہ ہے جسے امام بخاری کی کتاب کہتے ہیں, صحیح بخاری. تو صحیح بخاری سے ایک حدیث سناتا ہوں, اور امام بخاری نے بھی جو حدیث میں سناؤں گا اسے 4 جگہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, 4 مختلف مقامات پر. مختلف عنوانات سے مختلف مسائل اس سے اخذ کیے ہیں، تو چار جگہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس ایک حدیث کو نقل کیا ہے. تھوڑی سی متن کی فرق کے ساتھ، سند کے فرق کے ساتھ، لیکن چار جگہ نقل کیا ہے. وہ حدیث بار بار پڑھنے کی ہے اور اس دعا کے ساتھ پڑھنے کی ہے کہ اللہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں سے کسی ایک میں ہمیں شامل فرما دے. حدیث یہ ہے، سبعتن یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہم. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا، سورج کی تمازت بہت بڑھ چکی ہوگی، حدیث کے الفاظ میں کوئی منہ تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک پسینے میں شرابور ہوگا، یہ دھوپ بہت نزدیک ہوگی، اس وقت کوئی سایہ جب نہیں ہوگا تو اللہ کے سات قسم کے بندے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں عرش کے سائے میں رکھے گا. امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں ایک جگہ الفاظ ہیں، یہ سات قسم کے بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سات قسم کے بندے اللہ کے سائے میں ہوں گے. اللہ کے سائے میں ہوں یا عرش کے سائے میں ہوں، مفہوم دونوں کا ایک ہے. اور اللہ کے سائے میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ گویا اللہ کی عنایتوں میں ہوں گے، اللہ کے الطاف میں ہوں گے، مہربانیوں میں ہوں گے، نوازشوں میں ہوں گے، اس کی پناہ میں ہوں گے. اس لیے کہ ہم سائے کا لفظ اسی معنی میں بولتے ہیں، اللہ باپ کا سایہ سر پہ قائم رکھے، اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ باپ کی شفقتیں، باپ کی زندگی، باپ کی حیات میں وہ عنایتیں ملتی رہیں. تو اللہ کے سائے میں معنی یہ ہیں کہ اللہ کی مہربانیوں میں، عنایتوں میں اور نوازشوں میں ہوں. سات قسم کے بندے ہیں، ان سات قسم کے بندوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں. آپ دعا کرتے جائیے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک میں ہماری شمولیت ہو جائے، بیڑا پار ہے. اور اصل معاملہ یہی ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ بندے جا میں نے تجھے معاف کیا، بس یہی بیڑا پار ہے، یہی اصل حاصل ہے، یہی مراد ہے، اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے. من نگویم کے تاتم بے پذیر قلم اف بر گناہم کش. امام شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ پروردگار میری درخواست یہ نہیں ہے کہ میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اسلام کے لیے، انہیں قبول کر لے، یہ نہیں کہتا. قلم اف بر گناہم کش، میری درخواست یہ ہے کہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، بس یہ کامیابی. تو اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جن سات قسم کے افراد کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرش کا سایہ حاصل ہوگا یا اللہ کا سایہ حاصل ہوگا، ان میں سے پہلا نمبر ہے الامام العادل، وہ امام جو عادل ہو. امت میں امام وہ ہے جو وقت کا خلیفہ ہو، حکمراں ہو، وہ بھی امام ہے. اور مسلمانوں کسی اجتماعیت کا، کسی تنظیم کا سربراہ ہو، وہ بھی امام ہے. اور مسجد میں نماز پڑھانے والا ہو، وہ بھی امام ہے. اور آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر میں امام ہے، اس لیے کہ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی بچے، آپ کے گھر والے، آپ کے چھوٹے، سب آپ کی امامت میں رہتے ہیں. امام کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنے والا، قیادت کرنے والا اور نمونہ بننے والا. امام کے معنی نمونے کے لیے، اس لیے کہ یہ جو امام مسجد میں کھڑا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے ہمیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں ہمارے جوڑوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں امام تو بنایا ہے، نمونہ تو بنایا ہے، قائد تو بنایا ہے، سرپرست تو بنایا ہے، لیکن متقیوں کا امام بنا. میرے گھر والے، میری بیوی ہو، میری بچی ہو، میرے بچے ہوں، میرے رشتہ دار ہوں، چھوٹے ہوں، سب کے سب متقی ہوں. میں نمونہ بنوں تو متقیوں کا بنوں، قائد بنوں، سرپرست بنوں تو متقیوں کا بنوں، اللہ سے ڈرنے والوں کا بنوں. اور نمونہ بنوں کے معنی یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر متقی لوگ مجھے نمونہ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ میری زندگی تو کچھ اور ہو اور میں بچوں کے لیے یہ چاہوں کہ یہ اسلام پر قائم رہیں، میں اسلام سے منحرف رہوں، اسلام کا نمونہ نہ بن سکوں. تو مجھے بھی نمونہ بنا اور متقیوں کے لیے نمونہ بنا. ظاہر ہے کہ متقیوں کا نمونہ وہی ہوگا جو متقیوں کا متقی ہوگا. تو اس میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تو سب سے بہتر مجھے بنا تاکہ مجھے دیکھ کر میرے گھر والے نمونہ پکڑیں. تو امام کے معنی، جس درجے کا بھی امام ہو، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے، عدل سے کام لیتا ہے، اپنے جذبات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تقسیم میں، مال کے لین دین میں، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرنے میں، مرتبوں کے قائم رکھنے میں، ہر چیز میں وہ لحاظ کرتا ہے، عدل کا، انصاف سے کام لیتا ہے، تو ایسا امام قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. ہم میں سے ہر ایک امام ہے اور ہر ایک گھر والوں کا سرپرست ہے. اولاد کے ساتھ انصاف کریں، بیوی کے ساتھ انصاف کریں، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کریں. انصاف معاملات میں بھی ہوتا ہے، انصاف مال میں بھی ہوتا ہے، انصاف سلوک میں بھی ہوتا ہے، انصاف روابط میں بھی ہوتا ہے، انصاف روابط میں بھی ہوتا ہے. اسی کو عدل کہتے ہیں. مساوات کی بات نہیں کہی، عدل کی بات کہی. ایک معاشرے میں، میری فیملی میں والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، سب کے ساتھ میں عدل کروں، باپ کے مرتبے پر باپ کو رکھوں، بیٹے کے مرتبے پر بیٹے کو رکھوں، نواسے کے مرتبے پر نواسے کو رکھوں، بیوی کے مرتبے پر بیوی کو رکھوں، یہ عدل ہے. اے اللہ تو توفیق دے کہ ہم جہاں جہاں سرپرست بنائے گئے ہیں، جس جس مرحلے میں بھی بنائے گئے ہیں، وہاں ہم انصاف کر سکیں، کوئی ناانصافی ہم سے نہ ہو. یہ پہلا نقطہ ہے اور پہلا فرد ہے الامام العادل، جس کو سب سے پہلا مقام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ اس میں ہر ایک مبتلا ہے، ہر ایک سرپرست ہے اپنے دائرے میں، ہر ایک امام ہے اپنے دائرے میں، ہر ایک کا مسئلہ ہے یہ. اور آپ کسی اور کا مسئلہ حل کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنا مسئلہ تو حل کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ میں متقیوں کا امام بن جاؤں، اے اللہ عرش کا سایہ مجھے نصیب ہو جائے. یہ اپنا مسئلہ ہے. اور آدمی اپنے ساتھ انصاف کر لے، اپنا مسئلہ صاف کر لے، یہ بہت بڑی کامیابی. دوسرا درجہ ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ کی بندگی میں، عبادت میں ہوئی. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جوانی کی عمر کو، جو جولانیوں کی عمر ہوتی ہے، جو ولولوں کی عمر ہوتی ہے، ہمت کی عمر ہوتی ہے، حوصلوں کی عمر ہوتی ہے، جو عمر بہت کچھ کرنے کی اور بہت کچھ سوچنے کی اور بہت بڑے بڑے تخیلات اور تصورات کی عمر ہوتی ہے، عام طور پر آدمی یہ کرتا ہے کہ اس عمر کو دنیا کے لیے صرف کر دیتا ہے. اور جب بڑھاپا آتا ہے تو کہتا عمر پڑی ہے، کر لیں گے اللہ کی عبادت بھی، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ عمر پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، کب زندگی ختم ہو جائے. کیا جوان نہیں مرتے؟ کچھ پتا نہیں. تو جوانی کی عمر اللہ کی بندگی میں لگانا، یہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے. اور وہ جوان جو بندگی جوانی سے کرے اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میں عرش کے سائے میں رکھوں گا قیامت کے دن. ایک اور حدیث میں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے پانچ باتیں پوچھی جائیں گی. ہمارا پیپر حشر کے میدان کا پیپر پانچ سوالات پر مشتمل ہوگا. جو پانچ سوالات ہوں گے چار کبھی اور بتائیں گے. ایک سوال یہ ہوگا شاہ کہ دنیا کی عمر, جوانی کی عمر, ان شباب ہی فی مابلا, جوانی کی عمر کہاں کھپائی, جوانی کہاں لگائی, زندگی کا حاصل یہی جوانی کی عمر ہے, نچوڑ یہی جوانی کی عمر ہے. اور عام طور پر انسان کرتا کیا ہے کہ جوانی تو دنیا کے لیے لگا دیتا ہے, کہتا ہے بڑھاپا آئے گا تو مسجد میں چلے جائیں گے, بندگی کی طرف لگ جائیں گے. حالانکہ کسی کو پتا نہیں کہ کون جوانی کے بعد بڑھاپا پا سکے گا اور کون نہیں پا سکے گا. اور پھر یہ بھی ناانصافی کی بات ہے کہ جس نے یہ جوانی دی ہے, جوانی کی توانائیاں دی ہیں, جوانی کی صلاحیتیں دی ہیں, اس کو ہم بھول جائیں اور جوانی اس کے کام میں نہ لگائیں. صحابہ کرام کا آپ تذکرہ سنتے ہیں, بڑے کارنامے ہیں صحابہ کرام کے. وہ نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے, انہی کا طفیل ہے, انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے, انہی کی قربانیوں کے طفیل ہم زندہ ہیں, یہاں اسلام کا نام لے رہے ہیں. وہ سب جوان تھے, جوان العمر تھے, انہوں نے جوانی کی زندگیاں لگائی تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان میں سے سب سے زیادہ عمر تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ معمر آدمی تھے مگر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی تھی, یہ 2 سال چھوٹے تھے. ہاں ایک اور صحابی جو بعد میں ایمان لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑے تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ جو چچا تھے حضور کے. ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ حمزہ تم یہ بتاؤ کہ رسول اللہ بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو, آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں. بڑے مزے کا جواب دیتے تھے. وہ کہتے تھے عمر میں تو میں بڑا ہوں, مرتبے میں اللہ کے رسول بڑے ہیں. تو یہ عمریں تھیں. اور باقی اور لوگ جو تھے 18 سال, 19 سال, 7 سال, 20 سال, 25 سال, اس طرح کی عمر تھی. حضرت عمر بھی جوان تھے جب اسلام لائے تھے, اور اسلام لاتے ہی دارالارقم میں جب 39 افراد اسلام لے آئے تھے تو 40 میں حضرت عمر اسلام لائے تھے. اور جس وقت آپ اسلام لائے تو آپ نے کہا اللہ کے رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر ایمان لے آیا ہے, اب خانہ کعبے میں کھل کر نماز ہو, کسی کی ہمت نہیں ہوگی اب روکنے, اور کسی کی ہمت نہیں تھی روکنے. تو یہ سب جوان تھے جتنے بھی تھے صحابہ کرام. اور آج بھی ایک علامت آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی منصوبہ بنایا ہے اسلام کی بلندی کا, اسلام کے غلبے کا, اسلام کی اشاعت اور حفاظت کا, اور اسلام کا دنیا میں پھیل جانے کا کوئی منصوبہ ہے اللہ کا. اسی لیے آپ کسی مسجد میں چلے جائیے, کسی سینٹر میں چلے جائیے, جاپان میں چلے جائیے, جرمن میں چلے جائیے, فرانس میں چلے جائیے, انگلینڈ چلے جائیے, امریکہ آ جائیے, حد یہ ہے کہ انڈیا چلے جائیے, آپ کو مسجدوں میں 70% نوجوان ملیں گے. حالانکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جب بڑھاپے کا زمانہ, ہمارے جب بچپن کا زمانہ تھا, ہم بچپن میں فجر کی نماز کے جایا کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ, تو امام کی قرات اطمینان سے سن نہیں پاتے تھے, اس لیے کہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے, کھانستے رہتے تھے. وہ سچی بات ہے, یہ آواز ہم تک نہیں آتی تھی امام کی. اب جس مسجد میں جائیے, جدھر جائیے, آپ کو 70% 75% نوجوان اسلام کی طرف متوجہ ملیں گے. اور یہ کسی ایک جگہ کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں, آپ سعودی عرب جائیے, حرم کعبہ میں جائیے, آپ ادھر چلے جائیے سرحد کی طرف, یہ دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر چلے جائیے, نوجوان ملیں گے آپ کو. اور آپ واقف ہوں یا نہ ہوں, یا پسند کریں یا نہ کریں, اللہ کے لیے جان دینے والے جو اس وقت ہیں وہ سب بھی نوجوان ہیں. 14 سال سے لے کر 22 سال کی عمر کے نوجوان ہیں جو جانے دے رہے ہیں اللہ کے لیے, وہ سب بھی نوجوان ہیں. یہ بھی کوئی سمبل ہے, کوئی علامت ہے, سائن ہے کوئی, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پھر منصوبہ بنایا ہے. اور منصوبے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بنتے ہی ہیں, کامیاب بھی وہی منصوبے ہوتے ہیں جو آسمان پر بنتے ہیں. تو نوجوانی کی عمر جو اللہ کے لیے لگانے کی بات میں نے عرض کی, اور عرش کا سایہ ملے گا, کاش اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جوانی کی عمروں کو اس راہ میں لگا سکیں اور مایوس آپ بھی نہ ہوں. جوانی کی عمر اگر نہیں رہی ہے, داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے ہیں یا ساری سفید ہو گئی ہے, تو مایوسی کی کوئی بات نہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار بھول گیا تھا نہیں کر سکا, اب بڑھاپے میں یاد آیا ہے, اب بھی تو نوازنا چاہے تو تیری نوازش کو کوئی روکنے والا نہیں, تو نوازنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے, بڑی پیاری بات ہے, سن لیجئے طبیعت خوش ہو جائے گی. اللہ کے آخری رسول, سچے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا, حدیث قدسی ہے, جس حدیث میں اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, وہ حدیث قدسی کہلاتی, اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی. تو حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب میرا کوئی بوڑھا بندہ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو دعا کرتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے, تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی, میں اسے خالی نہیں لوٹاتا. اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی عمر کا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ سے مایوس ہو جائیں, وہ ہر عمر میں نواز سکتا ہے. اور پھر آپ نے کچھ بھی زندگی گزاری ہو, کیسی بھی گزاری ہو, جوانی ضائع بھی ہو گئی ہو, خدا نخواستہ, تو قرآن کی ایک آیت آپ کو یاد دلاؤں, یہ سورہ زمر کی آیت ہے, 53 آیت, سورہ زمر کی 53 آیت, اسے پڑھیے. اللہ کے رسول نے اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا ہے, ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیۃ, اللہ کے آخری رسول نے فرمایا, یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے کہ اگر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب مجھے دیا جائے اس آیت کے بدلے تو میں پسند نہیں کروں گا. ما احب, یہ آیت یہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے, قل, کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, بتا دیجئے میرے بندوں کو, یا عبادی, اے میرے پیارے بندوں, اے میرے بندوں. اور اللہ تعالیٰ جسے اپنے بندوں کہے, ظاہر ہے اپنی طرف نسبت کرے تو بڑی بات ہے, پیارے بندے ہیں. لیکن یہ کبھی غور کیا آپ نے کہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں, میرے پیارے بندوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا جو تہجد پڑھتے ہیں, جو تراویاں پڑھتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں پابندی سے, جو روزے رکھتے ہیں, ان کو نہیں کہا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے پیارے بندوں جن سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے, ان کو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کہا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے پیارے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. وہ مایوسی کی ذات نہیں ہے, اس کے دربار میں کسی کے لیے مایوسی نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور کیوں نہیں کرے گا؟ انہ ھو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہی تو ہے غفور الرحیم, اور کوئی نہیں ہے. معاف کرنے والا بھی وہی ہے, رحم کرنے والا بھی وہی ہے, ترس کھانے والا بھی وہی ہے, گناہوں کو مٹانے والا بھی وہی ہے. تو عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, اس میں اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کا کوئی سوال نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی جب ملی ہے تو جوانی کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. مولانا جامی فارسی کے ایک مشہور شاعر ہیں, انہوں نے کہا ایک شعر میں, کچھ لوگ فارسی بھی جانتے ہوں گے, دیر کے لوگ فارسی تو نہیں جانتے, پشتو جانتے ہیں. ماشاءاللہ. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست, وقت پیری گرگ ظالم ہم شود پرہیزگار, جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کی طرف لوٹنا، یہ پیغمبرانہ شیوا ہے، پیغمبروں کا شیوا یہ ہے. اور رہا بڑھاپے کی عبادت تو بڑھاپے کی بندگی، تو بھیڑیا جو پھاڑ کھاتا ہے جانوروں کو، وہ بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور شکار کرنے کے لائق نہیں رہتا تو وہ بھی کہتا مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا، میں کسی کو نہیں پھاڑتا. وقت پیری گرگ ظالم ہم شبد پہ پرہیزگار، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. اصل بات جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے جس کو اللہ کی طرف لگانا چاہیے. ہوتا ہے نا چہرے پر سیاہ داڑھی نکلے کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن آدمی انتظار کرتا رہتا ہے کہ بڑھاپا آئے سفید نکلے تو رکھوں. الٹی بات ہے، سوچ الٹی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں اٹھان کی ہے، اپنی اسی جوانی اٹھی ہے، اس کی پروان چڑھی ہے اسی اللہ کی بندگی میں، وہ قیامت کے دن حشر کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس کے بعد فرمایا تیسرا شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا، ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے وقت کی نماز کی فکر میں ہو. اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں رجل مرد کو بھی کہتے ہیں اور رجل شخصیت کو بھی کہتے ہیں، جو ہر مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے 10 آدمی ہوں، آپ کہیں گے صاحب گنتی کر کے بتائیں گے کہ 10 آدمی ہیں، یہاں 4 عورتیں ہیں 6 مرد ہیں، لیکن ہیں 10 آدمی. آدمی کا لفظ جیسے بولا جاتا دونوں پر، اسی طرح رجل کا لفظ بھی عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے. تو مرد کا دل لٹکا رہتا ہو مسجد میں، یا عورت کا دل لگا رہتا ہو سجدے کی جگہ میں، جب سجدہ کرنے کی جو جگہ بھی بنائی ہو اس نے، تو جس کا دل لگا رہتا ہو. اور وجہ یہ ہے کہ ہم اگر شعور کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کبھی تصور کیجئے کہ آپ امریکہ میں آئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، سوچئے 10 سال گزر گئے آپ کو، 10 سال کے بعد آپ کو یہ خبر کوئی دیتا ہے کہ ٹیلی فون پر آپ کی والدہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ بوڑھی والدہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں ٹیلی فون پر، دوڑے دوڑے جائیں گے، بات کریں گے، دل کو سکون ہوگا، تسکین ہوگی، شوق ہوگا، ولولہ ہوگا، یہ کیفیت طاری ہوگی آپ پر. اور پھر وہ ماں آپ سے یہ کہے کہ بیٹے اگلے ہفتے میں پھر فون کروں گی اسی وقت، تو یہ ہفتہ آپ پر بڑی تیزی سے گزر جائے، بڑے انتظار میں گزرے گا. آپ سوچئے نماز کیا ہے؟ اللہ سے براہ راست گفتگو ہے. اس لیے کہ الصلاۃ معراج المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں ہوئی تھی، عرش و کرسی پر، وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی، اور ہم یہاں سجدے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، کچھ اپنی درخواستیں رکھتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. کبھی تصور کیا یہ سجدہ ہے کیا؟ سجدے کے معنی یہ ہے کہ گویا ہمارے جسم کی سب سے اعلیٰ چیز، ہمارے جسم کا اب سب سے اعلیٰ حصہ یہ پیشانی ہے، یہ ہم نے خدا کے قدموں میں رکھ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے زیادہ قربت کا وقت ہے، وسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب تر ہو جا اللہ سے. سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ نماز، اس نماز کا انتظار جسے ہو کہ ایک وقت کی ادا کرنے کے بعد کب دوسرا وقت آئے گا کہ میں پھر اللہ سے گفتگو کروں، پھر بات کروں، پھر مناجات کروں. جس کا دل لٹکا رہتا ہوگا مسجد میں، لگا رہتا ہوگا، اس فکر میں، دھن میں ہوگا، قیامت کے دن یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تین میں نے عرض کیے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں تو ہمیں شامل فرمائے. چوتھا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, وہ دو آدمی, دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں, وہ دو آدمی جنہوں نے محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہو اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو, کوئی مادی منفعت نہ ہو, کوئی رشتہ داری نہ ہو, محض اللہ کی خاطر محبت کی ہو. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ, اور وہ اسی پر جمع رہے ہوں, اکٹھے رہے ہوں, یکجا رہے ہوں, زندگی بھر ایک ساتھ رہے ہوں, اس لیے کہ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے جس میں مادی اغراض نہیں ہوتی, اس میں پھر اختلافات نہیں ہوتے, وہ قیامت تک رہتی ہے, موت تک رہتی ہے. اجتماع علیہ, اس پر وہ پابند رہے ہوں, اسی پر جمے رہے ہوں زندگی بھر. وہ تفرق علیہ, اور ان میں سے کوئی ایک رخصت ہوا ہو, ایک مرا ہو, تو اسی پر اس کی موت ہوئی ہو. تو اللہ کی خاطر جو محبتیں ہوتی ہیں, جو تعلق ہوتے ہیں, وہ تعلق اور وہ محبتیں ایسا نہیں ہے کہ آج ہو گئی کل ٹوٹ گئی پرسوں ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا, وہ زندگی بھر رہتی ہیں. کبھی بیچ میں اختلافات بھی ہو جائیں, کوئی بات بھی ہو جائے, اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کا مزاج ذرا گرم تھا, انہوں نے کچھ سخت سست کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شکایت ہوئی ہے میری رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچے وہاں, رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا, اللہ کے رسول نے دیکھا, عمر کو دیکھا, چہرہ سرخ تھا, غصہ تھا, اور انہوں نے کہا میرے رفیق غار کو جو لوگ ستاتے ہیں اچھا نہیں کرتے, اچھا نہیں کرتے. بھرا گئی آواز عمر کی, گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول معاف فرما دیجئے, میری غلطی تھی. حضرت عمر رضی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس عاجزی, اس انکساری کے ساتھ گھٹنوں کے بل چل کے آ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے, گلے سے لگایا اور کہا کہ یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجئے, غلطی میری بھی تو تھی. دونوں شیر و شکر ہو گئے. اور یہی حضرت عمر ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے غار ثور میں ہجرت کی رات, ایک رات جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے, وہ ایک رات مجھے دے دیں اور میری زندگی بھر کے اعمال لے لیں. تو ظاہر ہے ایک دوسرے کی قدر جانتے تھے, محبت کرنا جانتے تھے, اور اللہ کے لیے جو محبتیں ہوتی ہیں ان کی بڑی قیمت ہے. آپ کو خوشخبری سناؤں, خوشخبری یہ ہے کہ میں آپ سے, میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی کاروباری رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں. میں آتا ہوں, آپ محبت سے سنتے ہیں, میں بھی محبت سے سناتا ہوں. اللہ گواہ ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے, کاش اللہ تعالیٰ قبول کر لے اسے, اور چاہے اور اسی کو قبول فرما کر درجات بلند کر دے. ترمذی کی ایک روایت یاد آئی, حدیث کی کتابوں میں بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے, مسلم کے بعد ترمذی کا درجہ ہے. ترمذی کی ایک حدیث یاد آئی, اللہ کے رسول نے فرمایا ان من عباد اللہ لو ناسن ما هم بانبیاء ولا شہداء, اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں. اسلام میں دو درجے بہت بلند ہیں, نبیوں کا درجہ, شہیدوں کا درجہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی بھی نہیں ہے وہ شہید بھی نہیں ہے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانتہم من اللہ، حشر کے میدان میں ان کے جو مرتبے ہوں گے اتنے اونچے ہوں گے کہ بعض انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ حیران ہوئے اور کہا یا رسول اللہ تخبرنا من ہوں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے مرتبوں پر انبیاء اور شہداء رشک کریں، وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہے قال ہم قوم تحابوا براہ اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہ. یہ اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو محض دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، نہ ان کے درمیان رحم کے رشتے ہوں گے اور نہ کوئی کاروباری لین دین کے رشتے ہوں گے. الا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہ. اور اس کے بعد قسم کھا کر کہا اللہ کے رسول فواللہ، دنیا کا ایک سچا انسان جس سے زیادہ سچا انسان روئے زمین پر کبھی نہیں آیا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے تو سوچئے کتنی اہمیت ہے. فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے نور سے. وانہم لعلی نور، اور جن تختوں پر یہ جلوہ افروز ہوں گے وہ بھی نورانی ہوں گے. لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غمزدہ ہو رہے ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ حدیث ترمذی کی. تو دو بندے جو آپس میں دین کی بنیاد پر محبت کریں ان کا اللہ کے ہاں یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے. اللہ تعالی قبول فرمائے ہماری محبتوں کو بھی. کیا عجب ہے کہ یہی مجلس، یہی محفل اللہ قبول فرما لے، کوئی بعید نہیں ہے. بہانے چاہتا ہے، بخشش کے لیے بہانے درکار ہیں. ہو سکتا ہے یہی محفل ہماری آپ کی محبت محض اللہ کی بنیاد پر ہے، کچھ اور نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں اسی سہارے سے، اس لیے کہ بہرحال کمزور ہیں، کوتاہ کار ہیں، غلط کار ہیں، گناہگار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے باغی تو نہیں ہیں، وفادار تو ہیں اللہ کے، مسجد میں تو آتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ تو کرتے ہیں. کوتاہ کار ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، لیکن اس کی رحمت تو ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. کیا عجب ہے کہ وہ قبول فرما لے، کیا عجب ہے کہ وہ معاف فرما دے. تو فرمایا کہ وہ شخص، وہ دو اشخاص، وہ دو عورتیں یا وہ دو مرد جو آپس میں سہیلیاں ہوں یا آپس میں دوست ہوں، اللہ کے لیے ان کی محبت ہو اور اسی محبت پر وہ دائمی رہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اسی پر ان کا خاتمہ ہو، زندگی بھر اسی محبت پر قائم رہے. رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ، و رجل طلبت ذات منصب و جمال. کیا ہو گئے بھائی؟ چار ہو گئے. پانچواں وہ بندہ ہے، وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے جسے مخالف جنس کا گناہ کے لیے بلائے. ایک مرد ہے، ایک منصب والی، حسن والی عورت اسے بلا رہی ہے گناہ کے لیے. امکانات بھی ہیں، موقع بھی ہے، وہ بلا رہی ہے یا بلا رہا ہے. اور وہ جواب میں یہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا دامن پاک رکھنا چاہتا ہوں، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے موقع پر جذبات کے وقت جس نے مجھے یاد کیا، میں اسے عرش کا سایہ دوں گا. چار ہوئے اللہ تعالیٰ، پانچ ہوئے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور محض اللہ کے خوف سے بچ سکیں. اور کوئی چیز بچانے والی ہے بھی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کسی قانون کا زور نہیں ہے، اور کوئی سیاڑی نہیں بچا سکتی. اللہ کا خوف ہی انسان کو بچا سکتا ہے. یہ خوف قلب میں ہو، قلب پر گرفت ہو اس خوف کی، تبھی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو محفوظ رکھ سکے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھٹا وہ ہے جس کے داہنے ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا، اس طرح دیا کہ بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ کیا دیا۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والا، خیرات کرنے والا، صدقات کرنے والا، دینے والا، دیتا رہنے والا جو شخص ہے، وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، دولت ہے، جاگیر ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم مالک نہیں ہیں اس کے۔ ایک 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال کے امانت دار ہیں، امانت رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس اللہ کی، ہماری ملکیت نہیں ہے وہ، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے۔ اس لیے مال جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح خرچ کرنے کو کہا ہے، جن جن کا حق رکھا ہے، ان کا حق ادا کریں، اس طرح خرچ کریں جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، اور پھر اللہ ہی کے لیے خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ نمود و نمائش میں خرچ کریں، دکھاوے میں خرچ کریں، لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے خرچ کریں، دائنا ہاتھ خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ کیا خرچ کیا ہے۔ تو ایسا اللہ کی خاطر اپنا مال صرف کرنے والا، خرچ کرنے والا، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں بہت اہم ہے اور آپ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ ساتواں وہ شخص یا وہ عورت یا وہ مرد ہوگا، ذکر اللہ خالیاً، تنہائی میں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ سونے جائیں بستر پر، کوئی نہیں دیکھنے والا، تنہائی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت اللہ آپ کو یاد آئے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں آپ کی آنکھیں بہ پڑیں، تو ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے، آنکھیں بہا دے، دو آنسو ٹپک جائیں، اللہ کہتا میں ایسے بندے کو عرش کا سایہ دوں گا۔ یہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہے، روز جانچ سکتے ہیں آپ لوگوں کہ اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ تنہائی میں یاد کیجئے اپنے کو، اللہ کو یاد کیجئے، کس طرح یاد کریں اللہ کو، تنہائی میں یاد کیجئے کہ میرے پروردگار، اگر تو نے کرم نہ کیا ہوتا تو نہ مجھے صحت ہوتی نہ انسان ہوتا۔ اے پروردگار، تیرے قبضے میں تھا کہ تو مجھے کیڑا بنا دیتا، تیرے قبضے میں تھا کہ میں جانور بن جاتا، تیرے اختیار میں تھا کہ کچھ بھی بن جاتا، تو نے انسان بنایا، صحت مند بنایا، حسین جسم دیا، توانائیاں دیں، قوتیں دیں، اور تو اگر میرا دماغ خراب کر دیتا تو کون ٹھیک کرنے والا تھا؟ تو نے دماغ دیا، توانائیاں دیں، حسن دیا، وسائل دیے، کھانے پینے کے لیے دیا، سامان فراہم کیا، عزت دی، انسانوں کے درمیان محبت دی، سب تیرا ہی کرم ہے۔ اس طرح یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کو، اور یاد کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے محبت عمدے، دو آنسو ٹپک پڑیں، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ تجربہ روز کر سکتے ہیں آپ، روزانہ کا تجربہ ہے آپ کا، کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ عادت ڈالیے کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کریں۔ یوں تو نماز ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی تذکرے کر لیتے ہیں، لیکن کبھی تجربہ کیجئے، بالکل تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کیجئے کہ اس نے کیا کیا نوازشیں کی ہیں آپ پر، کیا کیا عنایتیں کی ہیں آپ پر۔ توجہ کیجئے، یاد کیجئے کہ اے اللہ، قرآن میں ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت گری، تمہاری شخصیت بنانے کا کام میں کرتا ہوں تنہا، کوئی نہیں کرتا، تین پردوں میں کرتا ہوں۔ یخلقکم فی بطون امہ خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت ہوتی ہے، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں، تین پردوں میں، حد یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوتا ہوں تو اس بناوٹ میں اس ماں کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا جس کے پیٹ میں میں تمہیں بنا رہا ہوتا ہوں. اس کا بھی کوئی دخل نہیں, اس کی بھی منشا نہیں چلتی, اس کی بھی مرضی نہیں چلتی, اسے بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا بن رہا ہے. اگر اس کی ذرا بھی مرضی چلتی تو کسی ماں کا بچہ بدصورت نہ پیدا ہوتا, بہترین صورت کا پیدا کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء, ماں کے رحموں میں میں تمہیں پیدا کرتا ہوں, تمہاری تصویر کشی کرتا ہوں, جیسی میں چاہتا ہوں میں صورت بناتا ہوں, کسی کا دخل اس میں نہیں ہے. یاد کیجئے اس خدا کو, اس کی مہربانیوں کو, اس کی کرم فرمائیوں کو. ماں پیدا کیا, ماں عطا کی, کیا قیمت ہے ماں کی؟ ماں کی قیمت یہ ہے کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو آپ پل بھر نہیں سکتے تھے. اللہ نے اسے عقل میں ناقص کیا, جذبات دیے اسے تاکہ آپ کی پرورش کر سکے, تکلیفیں اٹھا سکیں, مصیبتیں اٹھا سکیں, اف نہ کرے, مصیبتیں اٹھا کے راحت محسوس کرے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑی دنیا میں نیکی یہ ہے کہ تم ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو. پوچھا صحابی نے, اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ بھلائی کرو, پھر فرمایا ماں کے ساتھ بھلائی کرو, پھر فرمایا ماں کے ساتھ بھلائی کرو, چوتھی بار فرمایا باپ کے ساتھ بھلائی کرو. تین درجے بڑھایا ہے ماں کو, اس لیے کہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی, بڑی زحمتیں اٹھائی, تصور نہیں کر سکتا کوئی اس تکلیف کا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کے وقت اللہ کے رسول نے بلایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بلایا عمر فاروق کو اپنے پاس اور انہیں وصیت کی. ان کو جانتے ہیں حضرت عمر کو آپ؟ حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت عمر نبوت بنا, نبی بنا دیے جاتے. اور انہیں حضرت عمر کا معاملہ یہ بھی ہے کہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں اس راستے سے شیطان گزرتے ہوئے ڈرتا ہے. حق و باطل کی تمیز کرنے والے ہیں, حق میں اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں, فاروق ہیں, انہی نے فاروق نام رکھا. اور ان کی بہادری, شجاعت, دین میں دلیری اور دین کی خاطر قربانیاں تو آپ کو معلوم ہی ہے. ہجرت کرنے والے جب ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ راتوں کو چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے, کوئی دن میں ہجرت کرتا تھا کوئی رات میں, مگر چھپ چھپ کر کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آیا ہجرت کا تو ایک دن پہلے انہوں نے مکے کے ایک ایک دروازے پر جا کر کہا کہ کل عمر ہجرت کرے گا, جو راستہ روک سکتا ہو روک لو. اور الفاظ وہ فرمایا جو عمر ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ سکتا. رضی اللہ تعالی فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو, اس کے بچے یتیم ہوں, اور جسے یہ پسند ہو کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے, تو وہ عمر کا راستہ روکے. اور مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ راستہ روک سکے, اعلان کر کے نکلے. یہ بہادری تھی, یہ شجاعت تھی. ان سے اللہ کے آخری رسول نے فرمایا انتقال کے وقت کہ عمر میرے بعد حج کے لیے ایک شخص آئے گا, اس کے چہرے پر سفید داغ ہوں گے, اس کے ہاتھوں پر سفید داغ ہوں گے, عمر اپنی بخشش کے لیے ان سے دعا کرا لینا. حج کے زمانے میں حضرت عمر تلاش کرتے پھرے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے چہرے پہ بھی سفید داغ ہوں, ہاتھوں پہ بھی سفید داغ ہوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شخص مل گیا. حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے میری مغفرت کے لیے دعا کر دو. وہ حیران رہ گیا, کہے امیر المومنین آپ مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو صحابی ہیں رسول کے, خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں تم سے دعا کرا لوں مغفرت. یہ شخص رونے لگے. پوچھا کیا میرا نام لے کر کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کا نام لے کر کہا. پھر روتے رہے روتے رہے, روتے ہوئے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد کہا السلام علیکم, رخصت ہو گئے. پھر نہیں ملے حضرت عمر سے. یہ کون تھے؟ یہ اویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پوچھا لوگوں نے کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لایا, ان سے میں نے درخواست کی کہ میں مکے آنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں مدینہ آنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول, دو ہی آدمی ہمارے گھرانے میں, ایک میں ہوں اور ایک میری بوڑھی ماں ہے, اور ان کی خدمت میں ہی کرتا ہوں, اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میری خدمت میں مت آؤ, انہی کی خدمت کرتے رہو, انہی کے قدموں میں تمہاری جنت ہے, اور میں زندگی بھر انہی کی خدمت کرتا رہا. اللہ نے ماں کی خدمت کے سلے میں مجھے یہ مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ عمر اپنی بخشش کی دعا اویس قرنی سے کرا لینا. یہ ماں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی, آپ میں سے ہر ایک کو عطا کی ہے. اللہ کو یاد کریں تو ماں کو بھی یاد کریں کہ اللہ جس تو نے جس جو ماں عطا کی ہے, یہ تیرا اتنا بڑا انعام ہے کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا اس کا. اور اگر بالفرض ماں نہ رہی ہوں کسی کی زندہ, رخصت ہو گئی ہوں, نہ خدمت کر سکا ہو, تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو مایوس نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر والدین انتقال کر گئے ہوں اور ہم خدمت کا حق نہ ادا کر سکے ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تین کام کر سکتے ہو. ایک یہ کہ ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہو, دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر جاؤ, اور تیسرے یہ کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ماں کی سہیلیاں ہیں جن سے تعلقات تھے ماں کے, دوستی تھی, ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خدمت کرتے رہو. جو ماں کے ساتھ تم کرتے وہ ان کے ساتھ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں بھی تمہیں اجر دے گا. تو جن کو موقع نہیں ملا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تینوں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پھر دوہرا لیجیے ساتھ الامام العادل, سب سے پہلا انسان جو عرش کے سائے میں ہوگا وہ منصف, عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا امام ہوگا, نمونہ ہوگا. شاب النشا فی عبادت اللہ, اور وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ کی بندگی میں ہوئی, اور وہ شخص, وہ مرد اور وہ عورت جس کا دل سجدے میں لگا رہتا ہو, ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے وقت کی نماز کے لیے بے چین رہتا ہو, اور چوتھا وہ رجلان تحابا فی اللہ, وہ دو انسان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں, اسی پر جمع ہوئے ہوں اور اسی پر فرق الگ الگ ہوئے ہوں, کسی پر موت آئی ہو ان کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص جو دیتا ہو اللہ کی راہ میں اس طرح کہ سیدھے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے الٹے ہاتھ کو نہ معلوم, چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. اور چھٹا وہ جسے گناہ کے لیے بلایا جائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا. اور ساتواں وہ کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف میں. یہ سات قسم کے افراد قیامت کے دن انشاءاللہ عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک میں ہمیں شامل فرما دے. کوشش کریں, جدوجہد کریں, سب کچھ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, سب کچھ ہو سکتا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.